أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے.
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے سورہ مبارک شمس کی چند آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے کریم منصوری. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی ویب سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین آج بدھ ہے, 11 اسفند 1400 ہجری شمسی مطابق 28 رجب المرجب 1443 ہجری قمری اور 2 مارچ 2022 عیسوی. سامعین ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس. اور سامعین ہماری نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہوگا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ایک مرتبہ اور سماعت فرمائیں، urdu.sehar.tv.ir۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ روس یوکرائن کے درمیان جنگ جاری، روسی فوج خارکیف شہر میں داخل، متعدد شہروں پر روس کا قبضہ، پوتین کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں یوکرائنی صدر کا اعلان، تہران ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور اس طرح کی پابندیوں کو بے اثر بنانے کی کوششوں پر کام کر رہا ہے، ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا بیان، ایران کی فضائیہ کے سربراہ کا دورہ پاکستان، پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات، دفاعی تعاون میں توسیع پر بات چیت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یوکرائن میں جنگ کے ساتویں روز ملنے والی خبروں کے مطابق بڑی تعداد میں روسی فوجی خارکیف سٹی میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں یوکرائنی فوجیوں سے ان کی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ یوکرائن کے دوسرے بڑے شہر خارکیف پر بمباری کے نتیجے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک اور 112 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ روسی چھاتہ برداروں کے اترنے کے بعد اس شہر میں جھڑپوں میں شدت پیدا ہو گئی ہے اور شہر میں سنگین دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرائن کی 1500 سے زائد فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق مقامی حکام نے یوکرائن کے شہر خرسون پر روسی فوج کا تسلط ہو جانے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب یوکرائن کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 6 روز کے دوران تقریباً 6000 روسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ البتہ کسی بھی آزاد ذریعے نے یوکرائنی صدر کے اس دعوے کی تاحال تصدیق نہیں کی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر بائیڈن نے اپنے پہلے سالانہ خطاب میں کہا ہے کہ امریکی افواج یوکرائن کی جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہوگی۔ انہوں نے کانگریس میں اپنے سالانہ خطاب میں کہا کہ امریکی فوجیں یوکرائن کی جنگ میں نہ تو شامل ہیں اور نہ ہی شامل ہوں گی، لیکن ہم نیٹو میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بائیڈن نے جنگ یوکرائن میں براہ راست شریک نہ ہونے کا یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جب عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ روس یوکرائن جنگ کی اصل وجہ امریکہ کی غلط پالیسیاں ہیں۔ یورپی یونین میں شمولیت کے لیے یوکرائن کی درخواست کو تسلیم کر لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق یورپی پارلیمنٹ میں یوکرائن کی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں 637 اراکین نے اس درخواست کی حمایت کی، جبکہ 13 نے مخالفت کا اظہار کیا اور 26 ارکان نے سفید ووٹ ڈالے۔ یوکرائن کے صدر نے گزشتہ اتوار کو یورپی یونین میں شمولیت کی درخواست کی تھی۔ یوکرائن کے صدر زلنسکی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ یوکرائن کے صدر نے امریکی سی این این ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جس کا ایک حصہ روسی ذرائع ابلاغ نے بھی نشر کیا، کہا کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پوتین سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس حقیقت کو جانتی ہے کہ روسی صدر کے ساتھ مذاکرات کے لیے میز پر بیٹھنا ہوگا۔ یوکرائن کے صدر نے کہا کہ پچھلے مرحلے میں فائر بندی ہونی چاہیے تاکہ پہلے مرحلے میں فائر بندی ہونی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مذاکرات کے وقت ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے حملے ہو رہے ہوں۔ یوکرائنی صدر نے ایسے حالات میں مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے اعلان کیا ہے کہ یوکرائن کے خلاف فوجی آپریشن کا مقصد دونباس علاقے کے عام شہریوں کا دفاع، دونیسک اور لوہانسک جمہوریاؤں کو تسلیم کرنا اور کریما علاقے پر روسی حاکمیت کو تسلیم کرانا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرائن کو غیر مسلح کرنا، یوکرائن کے حکومتی ڈھانچے میں نازی نظریات کا خاتمہ اور اس کی نیٹو میں عدم شمولیت کو یقینی بنانا بھی روس کے فوجی اہداف میں شامل ہیں۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ ہم یوکرائن کو ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ تہران نے پابندیوں کا خاتمہ کرانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ان پابندیوں کو بے اثر بنانے کے ذرائع بھی بھرپور توجہ مرکوز رکھی ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بدھ کے روز مجلس شورا اسلامی کے اراکین کے ساتھ خصوصی نشست میں تاکید کی کہ ویانہ مذاکرات میں باقی بچے مسائل کو حل کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم یورپ و امریکہ کے خلاف خلاف ورزیوں اور غیر مؤثر اقدامات کا تلخ تجربہ اس بات کا متقاضی ہے کہ قابل اعتبار سمجھوتا طے پانے تک کوئی اطمینان نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تہران نے پابندیوں کا خاتمہ کرانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ان پابندیوں کو بے اثر بنانے کے ذرائع بھی بے اثر بنانے کے ذرائع پر بھرپور توجہ مرکوز رکھی ہے اور اس سلسلے میں بہت اچھے قدم اٹھائے گئے۔ اس نشست میں ایران کے پارلیمانی ارکان نے بھی ویانہ مذاکرات میں ایرانی قوم کے حقوق کی بحالی کی بنیاد پر ہی اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح رہے کہ ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ویانہ مذاکرات کا آٹھواں دور ایک مختصر وقفے کے بعد 8 فروری کو دوبارہ شروع ہوا ہے۔ ایرانی ڈاکٹروں نے ملک میں پہلی بار اعضا کی پیوند کاری کے دوران جدید ترین میڈیکل ٹیکٹک موڈیفائڈ الٹرا فلٹریشن سسٹم کو استعمال کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ایران کی یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کے ڈائریکٹر کلینیکل آپریشنز ڈاکٹر نادر توکلی نے بتایا ہے کہ اس آپریشن کے دوران ہارٹ اٹیک سے 2-4 غیر مستحکم بلڈ پریشر کے حامل مریض کے جگر اور گردے کی کامیاب پیوند کاری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کے بعد، جس میں 150 ماہرین کی میڈیکل ٹیم نے حصہ لیا، ایران ایم یو ایف میڈیکل ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے والے دنیا کے گنے چنے ملکوں میں شامل ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ اعضا کی پیوند کاری کا ایرانی مرکز اس شعبے میں دنیا کے بہترین اور بڑے مراکز میں سے ایک ہے اور ہر سال قرب و جواہر کے ملکوں سے سینکڑوں مریض علاج کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر نے اپنے دورے پاکستان کے چوتھے روز پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات اور باہمی تعاون بڑھانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حمید واحدی نے بدھ کے روز راولپنڈی کے کمانڈ ہیڈ کوارٹر میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور عسکری تعاون کے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر نے اس ملاقات میں پچھلے 3 روز کے دوران پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کو سود مند قرار دیتے ہوئے کہا کہ خطے اور عالم اسلام کے 2 بااثر ملکوں کی حیثیت سے ایران اور پاکستان کے درمیان دفاعی اور عسکری تعاون انتہائی اہم ہے۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حمید واحدی کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ایرانی فوجی وفد کے اراکین نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے بعد پی اے ایف اکیڈمی رسال پور کا بھی دورہ کیا. ایرانی فضائیہ پی اے ایف اکیڈمی رسال پور کے ساتھ کیڈٹوں کے تبادلے کے پروگرام سے منسلک ہے اور اس وقت متعدد ایرانی کیڈٹ اس اکیڈمی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جنرل حمید واحدی کی قیادت میں ایران کا ایک فوجی وفد پاکستان کے سیاسی اور عسکری عہدیداروں سے بات چیت کی غرض سے اتوار کے روز اسلام آباد پہنچا تھا. جنرل واحدی کے دورے پاکستان کا مقصد باہمی دفاعی تعاون کے فروغ، بالخصوص ٹریننگ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تجربات کے تبادلے پر گفتگو کرنا ہے. اسلامی جمہوری ایران اور پاکستان کی فضائیہ کے کمانڈروں نے پیر کو اسلام آباد میں ایک دوسرے سے ملاقات کی تھی، جس میں باہمی تعاون، بالخصوص دفاعی، فوجی اور تربیتی میدانوں میں تعاون کو آگے بڑھانے کی راہوں کا جائزہ لیا گیا. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 2.5 سال بعد اسکول اور تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے گئے. کرونا وبا کے باعث پچھلے 2.5 سال سے بند اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو اب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں کھول دیا گیا ہے. سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ کرونا وبا میں کافی حد تک قابو پائے جانے کے بعد بدھ سے وادی کے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا عمل بحال ہو گیا. وادی میں جہاں بدھ کی صبح تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں طلبہ کی آمد سے ماحول میں خوشی دیکھی گئی، وہیں اپنے اپنے اسکولوں کی طرف ماسک لگائے اور اسکولوں کے مخصوص ڈریس میں ملبوس بچے اور طلبہ کی روانگی سے شہروں اور بازاروں میں بھی رونق بحال ہو گئی. تعلیمی اداروں میں طویل مدت کے بعد اسکولی بچوں کی مارننگ پرے اور اسمبلی میں ترانوں سے فضا گونج اٹھی. اس درمیان اسکولوں میں بچوں کے لیے حفظان صحت کے حوالے سے بھی ان کو گائیڈ لائن دی گئی. سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں کو اپنے وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ حجہ کے حرس اور عبس علاقوں پر 29 بار بمباری کی. اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے اسی طرح صوبہ سعدہ، الجوف اور البیضہ المعارب کو بھی نشانہ بنایا. یمن کے فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الحدیدہ میں 120 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. صوبہ الحدیدہ میں سویڈن سمجھوتے کے تحت 18 دسمبر 2018 سے جنگ بندی کا سمجھوتا شروع ہوا ہے، مگر سعودی اتحاد نے کبھی سمجھوتے کی پابندی نہیں کی. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے زندگانی مل گئی. نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی داغ عشق مصطفیٰ دل سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی دولت ہم کو غم عشق نبی دولت دار ہے ہم کو غم عشق نبی کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی ان کا غم پایا
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس اور پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے جب تک کے لیے خدا حافظ اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرے، کیا یہ ضروری ہے؟ حالانکہ انسان اپنی ضرورتوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے، بالخصوص دور حاضر میں علم و ٹیکنالوجی کی بے انتہا ترقی کے باعث وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو اس سلسلے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کے دین کی، جبکہ عقل خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سوال کا خلاصہ یہ۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے، وہ انسان کا خالق ہے، اسی نے دین کو بنایا ہے، اسی نے عقل کو بنایا ہے، وہ ہمیں ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کس طرح سے کمال کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، کس طرح سے سعادت کے درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہماری عقل کا خالق ہے اور اسی نے یہ دین بھیجا ہے۔ اگر عقل اور آج کل جو ترقیاں کی جا رہی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی، تو یقیناً اللہ انہی کو کافی سمجھتا اور ہمارے لیے دین، شریعت اور انبیاء کا انتظام نہ فرماتا۔ ہم سے بہتر ہمیں بنانے والا جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور وہی عالم ہے حقیقت میں، اور اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، لامحدود ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ وہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سمجھتا ہے کہ ہماری عقل کہاں تک ہمیں رہنمائی کر سکتی ہے اور ہماری یہ ترقیاں کہاں تک ہمیں کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے، ان ترقیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کے دین کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اور آئمہ یا انبیاء کے تعلیمات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو، اس کی تمام تر احتیاجات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے عقل کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور دین کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عقل کافی ہوتی تو اللہ دین کو ہمارے لیے معین نہ فرماتا۔ دوسرے یہ کہ عقل ہماری محدود ہے، بہت سے حقائق کو سمجھتی ہے لیکن بہت سے حقائق کے جزیات کو نہیں سمجھتی۔ جزیات کے سلسلے میں عقل ہماری یہ تشخیص نہیں دے سکتی کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ یہ وہ بات ہے صرف جو دین ہی نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے فلاسفہ، حکما اور دانشمندوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عقل ایک حد تک حقائق کو جانتی ہے، تمام جزیات کو نہیں جانتی، اور عقل کو وحی کی مدد کی یقیناً ضرورت ہے، عقل کو دین کی مدد کی بہرحال ضرورت ہے تاکہ انسان سعادت تک پہنچ سکے اور کمال کو حاصل کر سکے۔ یہ بات اللہ جو انسان کا خالق اور عقل کا خالق ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس نے ہماری ہدایت کے لیے دین کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض دیگر متشابہ، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب عام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تو پھر متشابہ آیتوں کا نازل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی نفی نہیں کرتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن میں متشابہ کا وجود کیوں پایا جاتا ہے، آیات متشابہ کی قرآن میں لانے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل میں اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ آیات متشابہ قرآن میں کیوں لائی گئی ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ جو الفاظ، جو کلمات ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معنی اور ہمارے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہمارے عام معنی ہیں، ہمارے عام مفہوم ہیں، ان عام باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ لیکن اگر خالق کائنات کوئی ایسی بات کہ جو ان معنی اور ان مفاہیم سے ماورا اور بالا ہو، وہ خالق اکبر ایسی اہم بات کہنا چاہے تو پھر ان الفاظ میں گنجائش نہیں ہے کہ جو ان الفاظ میں وہ معنی اور وہ مفاہیم سمائے جا سکیں۔ مثال کے طور پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن کریم میں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے اور خداوند عالم اس مفہوم کو ان الفاظ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے تو پھر کیسے ان الفاظ میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا سایہ ان کے اوپر ہے۔ یا الی ربہا ناظرہ، تو اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، منزہ، پاک و پاکیزہ ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا نظارہ کرنے والے ہیں۔ خدا سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو خداوند عالم کان کے وجود سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ کان نہیں رکھتا ہے، نہ وہ آنکھ رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق سمع و بصر ہے، وہ کانوں کا خالق ہے، وہ آنکھوں کا خالق ہے، وہ بغیر کان اور بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے۔ جو آوازیں ہیں وہ بغیر کان کے سنتا ہے، جو اشیاء ہیں وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آخرت کی باتیں خداوند عالم ہمیں بتلانے لگے تو ہم آخرت کی باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ الفاظ ان معنی کو ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی بچے کو کہ ذہن کو متحرک کرنا ہو تو پیچیدہ سوال اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ کرنا ہو پروردگار عالم کو تو کیسے کرے گا؟ لہذا قرآن کریم میں متشابہ آیات کو خداوند عالم نے رکھا ہے تاکہ جب لوگوں کو متشابہ آیات سمجھنے کی ضرورت پڑے تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کے در پر جائیں اور ان سے مدد حاصل کریں اور رہنمائی حاصل کریں۔
اگر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حجت خدا اور ہادی برحق ہیں تو تو حجت خدا اور ہادی کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان رہیں تاکہ لوگ ان کی امامت کے سائے میں ہدایت حاصل کر سکیں۔ لیکن جو امام مخفیانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو تو کائنات کو ایسے امام اور ہادی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حجت خدا کے ظاہر ہونے کا مسئلہ اور اس کی ہدایت کا مسئلہ یہ بہت اہم ہے۔ حجت خدا اگر ظاہر ہوگا تو وہ ہدایت بشر ظاہری انداز میں کرے گا، لیکن یہ کہنا کہ اگر امام مخفی ہے، امام غائب ہے، تو اس کے وجود کا کیا فائدہ، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ چونکہ امام کے وجود کا ایک فائدہ ہے ہدایت بشر، امام کے وجود کے اور بھی فوائد ہیں۔ مثلا روایات میں وارد ہوا ہے، خود امام کے وجود سے کائنات باقی ہے۔ اگر امام کا وجود کائنات سے ختم ہو جائے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور اس روایت کو ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے اہل بیت کے بعد امت کی مثال کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس گدھے جیسی جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ لہذا امام کا ایک فریضہ ہے ہدایت بشر، لیکن خود امام کے وجود کا فائدہ یہ ہے، اس کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے، اور امام کے وجود ہی کی وجہ سے کائنات میں اللہ کی شناخت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی عبادت ہوتی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعمالی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں، جب سے اللہ نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ حجت ظاہری ہو یا وہ حجت باطنی ہو۔ یعنی حجت اللہ کبھی ظاہر بظاہر ہوتا ہے، لوگوں اور عوام کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے حجت خدا کا وجود انسان کی نظروں سے غائب ہوتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی حجت خدا زمین پر نہ ہوتی، تو اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو امام غائب ہے وہ لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا، اور جب وہ ہدایت نہیں کرے گا تو اس کے ہونے کا کیا فائدہ ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ چونکہ امام کے فرائض میں سے اہم فریضہ ٹھیک ہے ہدایت بشر ہے، لیکن ہدایت بشر میں بھی ایک شرط مخفی اور پوشیدہ ہے۔ وہ یہ شرط ہے کہ انسان تکلیف الہی میں قدرت رکھتا ہو۔ اگر انسان قادر نہیں ہے تو انسان کے اوپر سے تکلیف الہی ساقط ہو جاتی ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں، اللہ ایسا ہی حکم اپنے بندے کو دیتا ہے جس کو وہ انجام دے سکے، اللہ تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتا۔ مثلا انسان کے لیے وضو واجب ہے، لیکن اگر پانی مضر ہو جائے، نقصان دہ ہو جائے انسان کے لیے، تو انسان سے وضو ساقط ہو جاتا ہے، اس پر تیمم واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام کی جان کو خطرہ ہے اور وہ عوام کے سامنے ظاہر ہوگا تو اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں ظاہری اعتبار سے ہدایت کرنا امام کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
انسان کی ذات کا سرچشمہ کہاں پر ہے، اور اس ہستی و ذات کا انسان کے طرز عمل پر کس قدر اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان اس ذات کے بارے میں شناخت حاصل کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ کے سوال کے تین گوشے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ذات کا سر چشمہ کیا ہے. دیکھیے, اصل میں نہ صرف ہماری ذات بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سر چشمہ, پوری کائنات, پوری ہستی کا سر چشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا سر چشمہ وہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ ہمیشہ یہ کہیں, تکرار کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں دوبارہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. بس نہ صرف ہماری بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سر چشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. ایک دوسرے آپ نے کہا کہ اس کی شناخت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. دیکھیے, خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, یعنی جانو, پہچانو, کس کو پہچانو, کہ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, کہ وہ اس کی ذات وہ تنہا ہے, یعنی وہ خدا فقط تنہا ہے, لا الہ, کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے, اس وحد اللہ شریک کے. مفسرین نے کہا کہ وَعْلَمْ یعنی صیغہ امر ہے, اس میں اطلاق ہے, کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے. یعنی ہر ایک کو معرفت الہی کی شناخت حاصل کرنا, پہچاننا ضروری اور واجب ہے. اب رہا مسئلہ, جب ہم نے پہچانا تو کیسے پہچانے کا, صرف ذات کا پہچاننا ضروری نہیں بلکہ تمام صفات الہیہ کا, چاہے وہ صفات جمالی ہوں, چاہے صفات کمالی ہو, چاہے صفات جلالی ہوں, ہر ایک کا پہچاننا ضروری ہے. اب جب ہم نے پہچان لیا ذات باری تعالیٰ کو, تو اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوگا, جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے, اگر انسان نے پہچان لیا خدا کے صفات کو, اس کے صفات جمال, صفات جلال اور اس کے کمال کو پہچان لیا ہے, تو تنہا پہچاننا ذات کا کافی نہیں ہے, صفات کا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنا چاہیے, یعنی اپنے اندر ان صفات کو مزین کرنا چاہیے. جب انسان نے ان صفات سے مزین ہو جائے گا, اپنے آپ کو آراستہ کر لے گا, تو اب اس کا اثر خود بخود اس کی زندگی میں آنے لگے گا. اب اگر کوئی خدا کی معرفت رکھتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون اللہ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھے اور اس کے باوجود بغیر حجاب کے نکلے یا بد حجاب نکلے, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شناخت پروردگار حاصل ہوگی تو اس کو حیا حاصل ہوگی, وہ باحیا ہو جائے گی. جب کوئی بھی خاتون حیا اس کے اندر آ جائے گی تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی, وہ اپنے قیمت کو, اپنے گوہر کی, اپنے وجود کی قیمت کو جان لے گی, وہ اسی طرح برباد نہیں ہونے دے گی. تو پس ذات الہی کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, کان الناس, کہ تمام کے تمام لوگ, کان اعلم الناس باللہ, سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والا کون ہے, ارضاہم بقضاء اللہ, جو اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے صفات ہیں, کہ ایک صفات یہ ہے کہ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جائے گا, یعنی بے اعتنا ہو جائے گا, اس کا سارا ہم و غم آخرت کی طرف ہو جائے گا. جب وہ اللہ کو پہچان لے گا تو اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرے گا. اور دوسرا تیسرا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان راضی بے رضا الہی کے ساتھ ساتھ وہ خداوند متعال کے مقابل میں خاضع ہو جائے گا اور اس کو خشیت الہی حاصل ہو جائے گی. اسی لیے کہا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی انسان کے اندر خضوع اور خشوع آتا جائے گا. بس معرفت الہی کا کے بہت زیادہ اثرات ہیں. من جملہ تمام اثرات میں جو سب سے مہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو تمام کے تمام اس کا وجود فقط آخرت کی تلاش میں رہے گا, اور وہ کوشش یہ کرے گا کہ اس دنیا کو پل کی طرح استعمال کرے, اور تاکہ آئندہ جو ثمرہ اس کا آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس ثمرے سے بہرہ مند ہو سکے.
أزواجا للبنين
قرآن اور اسلام کی نظر میں ایک گھر پر کون سے اصول حاکم ہونے چاہیے جن کی رعایت سے گھر میں ایک پرسکون فضا قائم ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب میں جو آپ نے ابھی پوچھا ہے یہ کہ کون سے اصول حاکم ہو سکتے ہیں, تو بہت سارے اصول ہیں جن کی طرف قرآن اور احادیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے, لیکن میں یہاں پہ کچھ اہم اصول کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب شادی ہوتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں انسان کے. انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ جنسی تقاضا ہے انسان کا, شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے. اس تقاضے کو ایک شرعی حیثیت کے تحت اور شرعی دائرے میں پورا کرنا ہوگا, چونکہ یہ تڑپ ہے انسان کے اندر, یہ تقاضا فطری اور طبیعی ہے انسان کے اندر, اس کو پورا کرنا ہے. اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن ان میں سے سب سے اہم راستہ جو ہے وہ یہی شرعی راستہ ہے کہ انسان جب نکاح کے دائرے میں آتا ہے تو اس غریضے کو پورا کرنے کے لیے ان شرعی حدود کی پاسبانی کرتا ہے. لہذا سب سے پہلا اصول جو حاکم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس فطری اور طبیعی غریضے کو ایک دوسرے کے ذریعے سے پورا کریں. دوسرا اصول جو حاکم یہاں پہ ہو اس گھر کے لیے اور اس گھر کا سکون اور اس کی بنیاد برقرار رہے وہ ہے مشورہ کرنا. مشورہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن جیسے گھریلو امور ہے, گھر کو سجانا سنوارنا اور گھر کو کس جگہ کون سی چیز رکھنا ہے, اس میں ایک دوسرے کی مشورت سے ایک دوسرے کو جب ہم ایک دوسرے کے پاس دیں گے, ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے, تو اس خاتون کو بھی اہمیت دی جائے گی, اس خاتون کو بھی احترام ملے گا, اور اس طریقے سے گھر کا نظام محفوظ رہے گا. یہ بنیادی ایک چیز ہے. اس سے جب ایک عورت کو اہمیت ملتی ہے, اس کو جب اس کی تکریم ہوتی ہے, عزت ملتی ہے, تو وہ بھی خوشی سے پھر اس گھر کو سجانے میں, اس گھر کو آباد کرنے میں دن رات محنت کرتی رہتی ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے جنگی امور میں اپنی خاتون سے مشورہ کرے. بہرحال چونکہ جنگی امور فطری اور طبی اعتبار سے عورت کے مزاج کے سازگار نہیں ہے, یا جس میں وہ تخصص نہیں رکھتی وہ خاتون, اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا کاروبار ہے, شوہر جو ہے نا وہ بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, تو اس امر میں ضرورت نہیں مشورہ کرے, لیکن گھر کو چلانے میں, گھر کو آگے بڑھانے میں, فرزندوں کی تربیت میں, اس میں مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ حاکم ہو سکتی ہے, ایک اصول ہے, وہ ہے مرد کی سرپرستی. ہمیشہ اس بات کو مان لیا جائے, چونکہ مرد ہر جہت سے اس میں قوت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے. دیکھیے عورت جو ہے وہ جذبات کا ایک مجسمہ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی عقلی توانائی ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو پلٹا باری جس چیز کا ہو جاتا ہے وہ جذبات کا, وہ ہے عطوفت کا, مہربانی کا, وہ ہے محبت کا. لہذا مرد میں اس سے بڑھ کر صلاحیت ہوتی ہے, عورت کے اندر بھی بہت ساری صلاحیت ہے, اس سے قطعاً انکار نہیں ہے, لیکن گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری وہ مرد کے سپرد کی جائے. اسی طرح سے ایک اور اصول جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے صلح, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی سے رہے. ایسا نہ ہو کہ ہر بات پہ جھگڑا ہو اور ہر بات پہ جو ہے نا ایک دوسرے سے ناراض ہو, ناراحت ہو. لہذا اس چیز کو بھی اگر ہم حاکم کر لیں اپنے گھر میں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اور سلیقائی اختلاف ہوا, لیکن ایک دوسرے کو بخشیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور صلح و آشتی سے اپنے گھر کو آگے بڑھائیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Թեհրան նախոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։